الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وآل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. درود بڑی محمد ایام میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تمام مومنین و جمیع مسلمین اور وارثان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض. حضرت کی ولادت اہل سنت برادران کے ہاں 12 ربیع الاول کو ہے، جبکہ امامیہ کے اندر مشہور 17 ربیع الاول ہے. البتہ بعض علماء امامیہ بھی ایسے ہیں جو محققین ہیں، تاریخ دان ہیں، ان کے نزدیک بھی حضرت کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہی ہے. ہمارے علماء شیعہ میں سے وہ بھی بہت ہی بزرگ بڑے عظیم علماء میں سے، ان میں سے سر فہرست جناب کولینی، ثقۃ الاسلام کولینی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو کتاب حدیث، معتبر کتاب حدیث کافی کے مؤلف ہیں، جو شیعہ کی کتب اربعہ میں سے ایک اہم کتاب اور بنیادی کتاب حدیث کی، جیسے ہم کہتے ہیں صحاح ستہ، اہل سنت کے علماء کا حدیثوں کا مجموعہ ہے. اسی طرح مذہب جعفریہ اور فرقہ امامیہ کے کتب اربعہ ہیں، 4 کتابیں ہماری ہیں، 6 ان کی حدیث کی. اس میں اہم ترین حدیث کی کتاب کافی ہے، جس کے 2 حصے ہیں، اصول کافی اور فروع کافی، بلکہ کہ 3 حصے ہیں، ایک روزہ کافی بھی ہے. اس کے مؤلف ہیں جناب ثقۃ الاسلام یعقوب کولینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت قریب ہیں ائمہ کے زمانے کے، بہت کم فاصلہ ہے جناب کولینی کا غیبت صغرا سے. یہ محدث جلیل القادر یہ بھی اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے. اور دوسری بہت ہی نامور شیعہ مورخ وہ ہیں جناب مسعودی، جو صاحب کتاب مروج الذهب، تاریخ کی مستند ترین کتاب اسلامی تاریخ کی، وہ ان کی تالیف ہے. ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ قدیمی علماء میں سے ہیں، وہ بھی تقریباً معاصر ہیں یا کچھ پہلے جناب کولینی کے. ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ حضرت کی ولادت 12 ربیع الاول کو، لیکن باقی علماء شہور محققین شیعہ وہ یہ اتفاق رکھتے ہیں اس بات پر کہ 17 ربیع الاول ہے. ایک تاریخی مسئلہ ہے، یہ اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بعض جگہوں پر، بعض مواقع پر، مقامات پر انسان فرق نہیں کر پاتا اعتقادات میں اور تاریخی واقعات اور حساسیتیں جو اعتقادات پر ہوتی ہیں وہ بسا تاریخ میں انسان دکھانا شروع کر دیتا ہے. یا بعض تاریخی نوعیت کے مسائل جن کو تاریخی حوالوں سے ثابت کرنا چاہیے ان کو عقیدے کی روح سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تاریخ الگ چیز ہے, اعتقادات الگ چیز ہے, دونوں کا منبع الگ ہے, دلیل الگ ہے, روش الگ ہے, طریقہ الگ ہے. غرض یہ کہ یہ خوب ایک اختلافی مسئلہ ہے. البتہ صرف حضرت کی ولادت با سعادت ہی نہیں بلکہ تمام معصومین ایسے ہی, حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت اور شہادت ہر دو دیکھیں خود امامیہ کے اندر اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں یہ 3 جمادی الاول کو ہے, کچھ کہتے ہیں یہ 13 جمادی ثانی کو ہے. لہذا دو ایام فاطمیہ منائے جاتے ہیں, دو دفعہ جناب سیدہ کی شہادت کے ایام ایام سوگ و عذاب برپا کیے جاتے ہیں. اسی طرح باقی ائمہ تحریر علیہ السلام بہت کم ہیں ایسے مواقع کے جہاں پر ایک تاریخ پر سب کا اتفاق ہو. مشہور ہے جیسے مثلا عاشور کی تاریخ پر سب کا اتفاق ہے, یہ اختلافی نہیں. اگر ہے بھی اختلاف تو اتنا کم ہے جزئی کے قابل اتنا نہیں, باقی سب ایسے ہی ہے. غرض یہ کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا تاریخی, لیکن جب تاریخی اختلافات یا مذہبی اور دینی اختلافات یا دینی شخصیتوں کے بارے میں تاریخوں کی ولادت و شہادت اور یہ اختلافات اگر بے شعور لوگوں کے پاس یہ اختلافات چلے جائیں, وہ ان اختلافات کو بہانہ قرار دے کر ایک دوسرے کا گریبان پاڑنا شروع کر دیتے ہیں. 12 کو ہی یا 17 کو ہی, 3 جمادی الاولی کو یا 13 کو ہی, یا حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے جیسے یہ شہادت بھی ایسے ہی کب ہوئی, 2 تاریخیں. اگر یہ بے شعور لوگوں کے پاس یہ تاریخی اختلافات چلے جائیں وہ پڑھیں تو وہ تو ایک دوسرے کا گریبان پاڑ دیں, ایک دوسرے کا منہ نوچنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب باشعور لوگوں کے پاس یہ مسائل جائیں تو وہ نہ صرف ان مسائل پر لڑتے نہیں, الجھتے نہیں, جھگڑتے نہیں, بلکہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان سے استفادہ کرتے ہیں. اور اس کا ایک نمونہ میں یہی جو ایام ہیں وہ عرض کرتا چلوں. جیسا کہ کل گزشتہ روز حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم رحلت تھا, کل جو تاریخ گزری, اور یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ایک عظیم راہبر پیشوا ہمارا اس دنیا سے رخصت ہوا اور اس کی تاریخ رحلت آتی ہے گزر جاتی ہے اور ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں. درحال کہ دوسروں کو دیکھیں, کوئی ایک معمولی علاقائی چھوٹا سا کوئی آدمی کسی تاریخ میں 100 سال 200 سال 400 سال پہلے اس دنیا سے گزر گیا, آج تک میڈیا میں, اخباروں میں, مدرسوں میں, گلیوں میں, کوچوں میں, ہر جگہ پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ قدردانی کی بات ہے. بعض قومیں قدردان ہوتی ہیں, بعض قومیں قدردان نہیں ہوتی, اور جو قومیں قدردان ہوتی ہیں تو خدا کا یہ قانون ہے, قدردانی یعنی شکر, یہ نعمتیں خدا کی جن کو ملتی ہیں اگر ان نعمتوں پر شکر کریں تو خدا کا وعدہ ہے, ان شکرتم لازیدنکم, ہم نے ایک نعمت دی تھی تمہیں, اگر تم نے اس کا شکر کیا ہم اور دیں گے, ان شکرتم لازیدنکم. ایک خمینی دیا تھا ہم نے, اگر تم نے قدردانی کی, تم نے اس کی شکر گزاری کی تو ہم اور دیں گے آپ, لیکن اگر تم نے قدردانی نہ کی تو وہ ایک بھی ہم لے لیں گے. جیسا کہ ہوا آپ نے, ہمارے قائد شہید تھے رضوان اللہ تعالیٰ نے, اگر ہم قدردانی کرتے تو خدا کا قانون یہ شکرتم لازیدنکم, ہم اور حسینی دے دیتے, لیکن ہم نے قدردانی کی وہ ایک بھی خدا نے لے لی. ایسے ہی نعمتوں کا قانون. لہذا یہ ہمارا وظیفہ ہے, فریضہ ہے کہ ان خدائی نعمتوں کی ہم قدردانی کریں. یہ حق ہے, انصاف اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے ہم سے. نہ یہ کہ یہ دن آئے اور چلے جائیں اور ہمارے بچوں کو, ہمارے جوانوں کو پتہ ہی نہ ہو کون سا دن آیا, کون سا چلا گیا, کس عظیم شخصیت کا یوم رحلت آیا اور ہم نے سادگی سے, سکوت سے, خاموشی سے گزار دیا. یہ ناقدری ہے. واقعہ ان شخصیتوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اب عاشور کے دن ایک آدمی بھی نہ آئے سید الشہداء کے لیے, کوئی عزا نہ کرے, کوئی گریہ نہ کرے, کوئی مجلس نہ کرے, سید الشہداء کو کیا نقصان ہوگا اس سے؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا. رسول اللہ کے روز ولادت ایک آدمی بھی نہ آئے, کوئی جشن نہ منائے, نہ ملائے, رسول اللہ کو کیا نقصان ہوگا؟ اس خود ہمارا فائدہ نقصان ہے اس عزا میں, اس سوگ میں, اور ہمارا فائدہ نقصان ہے اس جشن میں, خوشی میں, اور اس عید منانے میں. بارخیر گزشتہ روز ایک عظیم انسان کا یوم رحلت ہے. یہ جو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس کا ایک نمونہ بھی ساتھ عرض کرتا چلوں تاکہ دونوں مناسبتوں میں بات ہو جائے. ابھی ہم ایام میلاد میں ہیں, ایام ولادت با سعادت نبی اکرم, اور گزشتہ روز اس عظیم پیشوا کا یوم رحلت تھا. اس کے شعور ہمیشہ رہبر پیشوا یہی سے پہچانے جاتے ہیں کہ آیا قوم کی مشکلیں اور مشکل گرے کھولتے ہیں یا ان کو اور مشکلات میں ڈالتے ہیں. بعض رہبر ایسے ہیں کہ اچھی خاصی آسودہ قوم کو کسی گرداب میں جا کر ڈال دیا, کسی بمر میں جا کر پھنسا دیا, کسی مشکل میں ڈال دیا. بعض رہبر ایسے ہوتے ہیں کہ نہ, وہ پھنسی ہوئی قوم کو, مشکلوں میں الجھی ہوئی قوم کو مشکلوں سے نکال کے باہر لے آتے ہیں. وہ بھی یہیں سے فرق نظر آتا ہے حق کا اور باطل. یہ اختلافی مسئلہ جو آیا 12 کو تھی یا 17 کو تھی, وہ اس سے پہلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ لیدے کرتے رہے مومنین مسلمین, وہ ممکن ہے بعد میں بھی کرتے رہے ہمیشہ کے لیے, لیکن اس باشعور رہبر نے, اس بافہم رہبر نے, اس صاحب فراست و ذکاوت و ذہانت رہبر نے ایک بہت ہی عمدہ سلیقہ دکھایا اپنا, اور وہ یہ کہ 12 سے لے کر 17 تک ان ایام کا نام ہفتہ وحدت رکھ دیا. یعنی وہ چیز جس پر ممکن تھا مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے, اسی اختلاف کو اتحاد کی رمز بنا دیا. یہ ہوتی ہے ذہانت, یہ ہوتی ہے ہوشیاری, یہ ہوتی ہے چالاکی. لیکن بے شعور ہوتے ایک 12 کرتا رہتا, دوسرا 17 کرتا رہتا, 12 والا 17 کو سرکوب کرتا, 17 والا 12 کو, اور قیامت تک نہ 12 ثابت ہوتا نہ 17, بلکہ 12 والا 17 اور 17 والا 12 کو, اور وہ جس کا نہ 12 پر عقیدہ ہے نہ 17 پر عقیدہ ہے وہ ان دونوں کو ختم کر دیتا, مٹا دیتا. جو نہ 12 کو مانتا ہے اور نہ 17 کو مانتا, وہ ان دونوں کا کلا کما کر دیتا. یہ ایک بہت اچھا نمونہ ہے, اس بزرگوار کی یاد بھی ہو جائے اور اس کا سلیقہ بھی ہو جائے, سنت بھی زندہ ہو جائے. یہ ایک نمونہ ہے. دیکھیں ہم نے بھی آپس میں چھوٹے موٹے مسئلے رہتے ہیں گھروں میں, بھائیوں کے درمیان, ہمسائے والوں کے درمیان, محلے والوں کے درمیان, گلی والوں کے درمیان, ایک ہی مذہب اور ایک ہی فرقے کے لوگوں کے درمیان ہوتے رہتے ہیں. چھوٹے جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں مسائل بھی پیش آتے رہتے ہیں, چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں. ان اختلافات کو ہم کیسے حل کریں؟ دیکھیں اس عظیم رہبر نے, رہبروں کی عظمت صرف نعروں سے اور جھنڈوں سے نہیں معلوم ہوتی, رہبروں کی عظمت ان کے اقدامات سے معلوم ہوتی ہے, ان کی فکر سے معلوم ہوتی ہے. یہی سے عظیم رہبر پہچانے جاتے ہیں. یہ ہمیں رنگ اور ڈھنگ سکھایا کہ اگر تم چاہو تو اپنے اختلافات کو اپنے اتفاقات اور اتحادوں میں بدل سکتے ہو. یہ ایک نمونہ اس نے قائم کر کے بتایا. یعنی زندگی میں تمہارے جتنے بھی اختلافات ہیں, مثلا ایک بھائی کہتا ہے یوں ہونا چاہیے, دوسرا بھائی کہتا ہے یوں ہونا چاہیے, وہ ممکن ہے یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں. اگر بے شعور ہوئے تو گریبان پکڑ لیں گے اور پھاڑ بھی دیں گے, چاک بھی کر دیں گے, اور ممکن ہے بہت آگے بڑھ جائیں. لیکن اگر یہ ہوشیار ہو, اگر یہ مومن ہو, اگر عقل مند ہو, بافہم ہو, فراست ہو, اگر تو یہ اسی اختلافی مسئلے کو آپس میں اتفاق کا مقام قرار دیں گے, اسی پر مل بیٹھیں گے. یعنی جو چیز دوسروں بہانہ قرار دیتے ہیں ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے, بافراست لوگ انہی مسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا بہانہ قرار دیتے ہیں. بس ہو سکتا ہے, لہٰذا آپ دیکھیں یہ ہماری بے شعوری کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان مسلمان کے خلاف بولتا ہے, آج مومن مومن کے خلاف بولتا ہے, آج نمازی نمازی کے خلاف بولتا ہے. اور یہ ہماری بے شعوری ہے, صرف مسلمانوں کی بے شعوری کا نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ اگر ہم چاہتے تو ان سارے مسائل پر آپس میں مل بیٹھ سکتے ہیں. اس طرح سے ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. لہٰذا یہ ایام وحدت ہیں, ویسے تو تمام ایام وحدت ہیں, لیکن یہ ایام خصوصی جو اعلان کیے گئے ہیں, ان میں ہم سب کا ایک وظیفہ اور فریضہ بنتا ہے. وہ یہ کہ ہم سب کے سب داعی وحدت بن جائیں اس ہفتے میں, پورا ہفتہ اعلان ہوتا ہے نا، مثلا ہمارے یہاں ایک دن اعلان ہوتا ہے یوم پاکستان، ایک دن اعلان ہوتا ہے یوم فلاں روز فلاں، تو اس دن صرف وہی کام کیے جاتے ہیں. اس ہفتے میں ہم اگر کوئی عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو، اگر خدمت دین کرنا چاہتے ہو، بہت سارے لوگ جذبہ خدمت دین سے سرشار ہیں، وہ منتظر ہیں کہ کوئی موقع ملے تاکہ ہم کوئی خدمت کریں. اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ان کو خدا نے توفیق دی ہوئی ایسا دل دیا ہوا ہے، اپنی ذات سے باہر بھی سوچتے ہیں. اس ہفتے میں ہمیں کیا خدمت، انسانیت کی خدمت اگر کرنی ہے تو کیا ہو سکتی ہے، دین کی خدمت کرنی ہے کیا ہو سکتی ہے، اسلام کی خدمت، تشیع کی خدمت، قوم کی خدمت، ملک کی خدمت، وطن کی خدمت، جو خدمت بھی کرنا چاہیں ان ایام میں بہترین خدمت یہ ہے کہ آپ دعوت وحدت، یہ نہ کہیں گے ہمیں سمجھ میں آ گئی جی ہفتہ عبادت ہے بس نا، اس پورے ہفتے میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جہاں بھی بیٹھے وحدت کی تشریح کریں، وحدت کی تلقین کریں، وحدت کی طرف دعوت دیں، وحدت مومنین و وحدت مسلمین، یہ اہم ترین دینی اور انسانی فریضہ ہے. ضروری نہیں کہ ممبروں پر بیٹھ کر ہی ہو، اپنے نجی محفلوں میں دو بھائی جہاں بیٹھے ہوئے وہاں پر ایک دوسرے کو وحدت و اتحاد کی تلقین اور درس، اور اسی سے آگے بہت سارے باتیں نکل آتی ہیں. کہ چونکہ ہمارا موضوع گفتگو کا کچھ اور تھا، یہ تو مناسبت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا کہ جن ایام میں ہیں، جس مناسبت میں داخل ہو چکے ہیں، وہ اس طرح کی ایک مناسبت ہے اور اس کے یہ ذمہ داریاں ہیں. کچھ موضوع اس مختصر توفیق جو نصیب ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا، ان باسعادت ایام میں، ایام ولادت میں، جو ایام کہہ رہا ہوں تو یہ ایک عمدن کہہ رہا ہوں ایام، ورنہ رسول اللہ کی ولادت ایام میں نہیں ہوئی بلکہ یوم میں، ایک روز میں، لیکن میں ایام کہتا ہوں اس لیے کہ ہم ہیں ہی ایسے، ایک یوم ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا. بڑا ہاضمہ جس آدمی کا اور بڑا پیٹ ہو، ایک یوم کافی نہیں ہوتا اس کے لیے. امام حسین علیہ السلام ایک دن شہید ہوئے یا کئی دنوں میں شہید ہوئے؟ ایک دن شہید ہوئے. لیکن آپ یوم عزا مناتے ہیں یا ایام عزا مناتے ہیں؟ ایام عزا مناتے ہیں، کم از کم ایک عشرہ، کم از کم ایک عشرہ، ورنہ بعض تو ایسے ہیں جو سارا سال ایام عزا مناتے ہیں، حالانکہ شہادت ایک دن ہوئی ہے، لیکن ہم عمر بھر شہادت کا ذکر و تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ تشفی نہیں ہوتی ہماری ایک دن سے. اسی طرح فرق نہیں پڑتا، شہادت ایک دن ہو تو وہ ایام شہادت بن جاتے ہیں، ولادت بھی ایک دن ہو تو وہ سارے ایام ایام ولادت بن جاتے ہیں. بس ابھی ہم ایام ولادت میں، نہ کہیں گے یہ فلاں قوم و فلاں نظریہ، نہ، یہ رسول خدا کے ایام ولادت ہیں. البتہ ہر ایک کا ایک خاص طریقہ ہے ولادت کے موقع پر اظہار خیال کرنا، طریقہ کار، عکس العمل، جو کچھ جس کے آتا ہے سلیقے میں، سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ کر رہا ہے. کیا ضرورت ہے ہمیں کسی پر اعتراض کریں؟ کیا ضرورت ہے کسی کو سرکوب کریں گے آپ یوں کیوں کرتے ہو؟ وہ ہمیں کہیں آپ ایسا کرتے ہو، ہم اس کو کہیں آپ یوں کرتے ہو؟ نہ. سب سے یہ جو بھی پیغمبر اکرم کے نام مقدس و نام مبارک کی مناسبت سے کسی طرح بالاخر خوشی ہے، اس کو جشن مناتا ہے. اب کتنا اس میں مقصدیت ہے، کتنی مقصدیت نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے. خوشی میں بھی مقصدیت ہونی چاہیے اور غم میں بھی مقصدیت ہونی چاہیے. خوشی منانا ہمارا مقصد نہیں ہے، نہیں کہ خوشی منانا مقصود ہے، بلکہ ہم خوشی کسی مقصد کے لیے مناتے ہیں، کسی مقصد کے لیے خوش ہوتے ہیں، نہ یہ کہ خوش ہونا ہمارا مقصد ہے. اسی طرح ہم جب روتے ہیں تو رونا ہمارا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ کسی مقصد کے لیے روتے ہیں. وہ مقصدیت ہر کام میں ہونی چاہیے. بار کے یہ ایام ولادت ہیں، ایام باسعادت ہیں، اور خصوصاً عرض کیا کہ اس کی مناسبت سے وحدت و اتحاد وہ ہرگز نہ بھولیں، ہمیشہ ذہن میں رہے ہمارے. موضوع جو انتخاب کیا گیا ہے ایام ولادت میں اس مجلس مقدس کے لیے، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اہم ترین چیز جو جاننے سے تعلق رکھتی ہے، جس کو سمجھنا ہر فرد فرد کا فریضہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ فریضہ ہے تاکہ آپ کہیں کہ اگر آپ لوگوں کی باتیں ہم سننا شروع کر دیں تو پھر تو ہم اپنی زندگی چھوڑ کر یہ فرائض ہی انجام دینا شروع کر دیں نا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کا حکم ہے، یہی آیہ مجیدہ جو آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن میں عرض کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اسوہ اور وہ بھی اسوہ حسنہ ہے۔ یہ لب و لہجہ آیت کریمہ کا، ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کا، یہ اسی بات کے اندر اشارہ کر رہا ہے کہ آپ پر واجب ہے رسول کو اسوہ ماننا اور اسوہ اپنانا، واجب ہے آپ پر۔ اب ظاہر ہے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے جب تک اپنی جزیات میں نہ جائیں، گہرائی میں نہ جائیں تو کھل دے نہیں ہوئی۔ مثلاً یہ اسوہ کا لفظ کی آیت بہت دفعہ پڑی ہوئی قرآن مجید، الحمد للہ اہل قرآن میں سوچا قرآن کے ساتھ گزرتا ہے ہمارا، قرآن کی خدمت میں ہم رہتے ہیں، نہیں اہل قرآن ہم، تو یہ آیت بہت دفعہ پڑھی ہے ہمیں، معلمین نے ہمیں پڑھائی ہے، قاری نے اس پر سر جمائی ہے، تلاوت کی ہے، حافظوں نے اس پہ تراویحیں پڑھائی ہیں، اور اس کو شریف نے اس کی تفسیر کی ہے، ذاکرین نے اس کو آ کر اسٹیجوں پر بیان کیا ہے، خطبا نے آ کر اس کا تذکرہ کیا ہے، شاید کبھی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی پڑھی ہوگی، کبھی اس کو خوبصورت خطاطی بھی کر دی جاتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ آیا اس آیت پر آج تک ہم نے عمل کیا یا نہیں؟ اس ایک قرآن کی آیت پر ہم نے آج تک عمل کیا ہے یا نہیں؟ بہت ساری آیات پر عمل کیا ہوا ہے، اقیم الصلاۃ، آتو زکات، تو ہم نے نماز بھی پڑھی، زکات بھی دی، ہم نے بہت کچھ کیا، ان آیات پر کیا ہے عمل، لیکن میں اس ایک آیت کی بات کر رہا ہوں کہ اس ایک آیت پر آج تک ہم نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ اگر آپ کہیں گے بھلے ہم نے تفسیر کر دی اس آیت کی، بات یہ نہیں ہو رہی کہ اس آیت پر آپ نے تقریر کی ہے یا نہیں، مجھ سے کسی مولانا سے پوچھے جا کر کے، اس آیت پر بھی اتنے عرصے سے جو تقریریں کر رہے ہیں آپ، مجالس پڑھ رہے ہیں، اشرے پڑھ رہے ہیں، اس آیت پر بھی کبھی تقریر کی ہے یا نہیں کی ہے؟ وہ کہیں ہاں میں نے اس پر بہت تقریریں کی ہیں، لیکن یہ آیت تو تقریروں کے لیے نہیں اتری، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے نہیں اتاری کہ ایو الخطباء، یہ آیت ہمیشہ ہر تقریر میں موضوع سخن قرار دو اور اس پر پھر دھواں دار تقریریں کرو، یہ آیت ہر فرد مومنین کے لیے آئی ہے، لقد کان لکم، لکم یعنی آپ کے لیے، تمہارے لیے، بہت سادہ عربی ہے لکم، لکم یعنی آپ کے لیے، سب کے لیے، ہر فرد کے لیے، رسول نمونہ ہے، رسول اسوہ ہے۔ بس اس آیت پر آج تک عمل ہوا یا نہیں ہوا، اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ عمل ہوا یا نہیں۔ ممکن ہے بہت ساروں کے ذہن میں آتا ہوں ہاں نہیں ہم نے تو بہت عمل کیا اس ایک آیت پر، چونکہ اس کی تفسیر لکھی، اس پر تقریر کی، اس پر تلاوت کی ہم نے، اس کی قرات کی ہم نے، اس کا بورڈ بنایا ہم نے، سائن بورڈ بنایا اس کا، اس کا بینر بنایا ہم نے، اس کا یہ کیا، تو یہ سب عمل ہے اس آیت پر نا، یہ عمل نہیں ہے اس آیت کا۔ قرآن نے دو عنوان رسول اللہ کے لیے ذکر فرمائی، ایک ہے اطیع الرسول، جیسے آیہ اطاعت میں ہے، سمجھتے ہیں آپ، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ البتہ اس آیت میں بھی ہم فقط تقریر سے، تقریر کی حد تک اس آیت سے بھی ہمارا بہت تعلق ہے، اور وہ بھی آیت کے آخری حصے سے، واولی الامر منکم۔ پہلا جو حصہ ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی لکھ دیا گیا ہے شعر کا کافیہ جوڑنے کے لیے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ ایسے ہی ہے، باقی جو ہے اصلی مطلب وہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ اولی الامر منکم۔ اس پر بھی صرف تقریر ہی سنی ہے انہیں، عمل اس آیت پر بھی پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہو، یعنی اطاعت خدا، اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر، اطاعت اولی الامر۔ باہر کے اب جن کو توفیق ہے عمل کرنے کی اور جنہوں نے کی بھی ہے، میں نہیں کہتا کوئی نہیں ہے، سب تو میرے جیسے نہیں ہیں بے عمل، کچھ باعمل ہیں جنہوں نے عمل بھی کیا ہوا ان چیزوں پر، یعنی خدا کی بھی اطاعت کی، رسول کی بھی اطاعت کی، و اولی الامر کی بھی اطاعت کی. اطاعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا پر عقیدہ رکھ لینے سے خدا کی اطاعت نہیں ہو جاتی. اطاعت اور چیز ہے، ایمان اور چیز. خدا پر ایمان لے آؤ، لے آیا میں ایمان، پھر آیا کہ خدا پر، خدا کی اطاعت کا آمنو، ایمان لے آؤ، واعتقدو، اعتقاد پیدا کرو. لیکن نہ یہاں پر آمنو ہے و نہ واعتقدو ہے، بلکہ فرمایا اطیعو، اطاعت کرو، اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اگر کوئی رسول پر ایمان لے آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کو ایمان کہیں گے یا اطاعت کہیں گے؟ یہ ایمان ہے. بس اگر کوئی رسول کو مان کر بیٹھ جائے تو ہم نہیں کہیں گے یہ مطیع رسول ہے، یہ مومن بھی رسول ہے، لیکن ابھی مطیع نہیں بنا، مطیع بننا ہے اس کو ابھی. اسی طرح اولی الامر پر عقیدہ رکھ لینے سے انسان مطیع اولی الامر نہیں ہو جاتا، صرف معتقد ہے اولی الامر. اولی الامر کو مانا ہے، اس نے قبول کیا ہے. قبول کر لینے کے بعد اب باری آتی ہے اطاعت کی. اس آیت کریمہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا خدا پر ایمان ہونا چاہیے، آپ کا رسول پر ایمان ہونا چاہیے، آپ کا اولی الامر پر ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے، بلکہ ایمان و عقیدے سے بات آگے بڑھائیے، وہ پہلے رہ گئی ہے، پیچھے چلی گئی ہے. یعنی آپ کا عقیدہ تو ہے، آپ کا ایمان تو ہے، مانتے تو ہو، اب آگے یہ بات اطاعت تک. اطاعت کیا چیز ہوتی ہے؟ اطاعت جیسے اس پہ توجہ فرمائیں گے تو بہت ساری چیزیں شاید سمجھ میں آ جائیں. خدا کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، اور بہت سارے اور بھی مقامات ہیں جن کی اطاعت ضروری ہے، جیسے والدین کی اطاعت. اب یہاں تشریف فرما جتنے بھی حضرات ہیں یا جو سن رہے ہیں آواز، سب کے سب ہم دو حالتوں سے خالی نہیں ہیں، یا ہم والدین ہیں یا ہم اولاد ہیں، یا دونوں حیثیتیں ہماری اولاد بھی ہیں اور والدین میں سے بھی کوئی ایک کردار ہے، یا والد ہیں والدہ. اگر آپ والدین ہیں تو آپ کی اطاعت آپ کی اولاد پر لازم، اگر آپ اولاد ہیں اور آپ کے کوئی والدین ہیں تو ان کی اطاعت آپ پر لازم. خوب، یہ اطاعت والدین، اس کی کیا معنی ہے؟ والد کو احترام کرنا یہ اطاعت ہے، ابا جی کہنا یہ احترام ہے، ان کی مالش مساج دے دینا ان کو یہ احترام ہے، یہ اطاعت ہے. پہلے اطاعت کو سمجھیں تاکہ حق والدین بھی ادا ہو جائے، یا اپنی اولاد ہمارا حق کم از کم ادا کرے. اطاعت کہتے کس کو؟ اطاعت کے معنی ہے کسی کا امر، فرمان، دستور مان لینا، بجا لانا اس کی مرضی کے مطابق جیسا وہ چاہتا ہے، اور جس چیز سے وہ روک رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ رک جاؤ، اس سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں ہم اطاعت. جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے، فرمان دیتا ہے، دستور دیتا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے اس کو بجا لانا، اور جس چیز سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس سے رک جانا. یہ دو چیزیں ہیں اطاعت. بس والدین کی اطاعت کی یہ معنی ہو رہی ہے. کچھ کاموں پر والدین خوش ہوتے ہیں، راضی ہیں، حکم دیتے ہیں، ان کو بجا لانا یہ ان کی اطاعت ہے، اور کچھ کاموں کے بارے میں وہ ناراض ہیں، وہ پسند نہیں کرتے ہماری اولاد اس طرح سے، ان کی ممنوع چیزوں سے رک جانے کو بھی اطاعت کہتے ہیں. خوب، اب دیکھ لیں ہم، آیا ہم مطیع ہیں والدین کے یا مطیع نہیں ہیں. خود والدین بھی دیکھ لیں کہ آیا مطیع اولاد تربیت کی ہے یا نہیں، یہ سرکش اولاد تربیت کی ہے، گردن کش اولاد تربیت کی ہے. بعض والدین گلہ کرتے ہیں، جی یہ اولاد ہماری، کبھی کہتے ہیں مولانا کبھی چلے جائیں ان کے محلے میں تو فوراً آ جاتے ہیں، مولانا یہ مشکل ہے ہماری، یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ بچہ، یہ جوان، یہ ہماری بات نہیں سنتا، یہ بیٹھے بیٹھے تو یہ حل نہیں ہوا اس کا،
یہ کیوں نہیں سنتا آپ کی بات، یہ تو بے شعور تھا، بے جان تھا، بے خطر تھا، چھوٹا سا تھا، اس کو تو کچھ پرواہ نہیں تھی، آپ کی گود میں تھا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پالا، اپنے ہاتھوں سے اس کو بڑھایا اور بڑا کیا، پرورش کی اس کی، آج جب یہ مونچھیں نکلیں اس کی آپ کی بات نہیں سنتا، کیوں نہیں سنتا؟ آپ کا اپنا پالا ہوا آپ کی بات نہیں سنتا، تو معلوم ہے کہ کچھ غلطی آپ سے ہو گئی ہے بیچ میں، کہیں کچھ کوتاہی کی ہے آپ نے، یہ جو آج آپ کی بات نہیں سنتا۔ مثلا ایک گاڑی ہے، آپ نے خود بنائی ہے، آپ مکینک ہیں، آپ نے خود گاڑی خراب ہو گئی تھی یا لے آئے تھے آپ بازار سے کچھ، آپ نے خود اس کے سارے اجزاء جوڑے، خود اسمبل کیا اس کو، آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں نہیں ہوتی، بریک لگاتے ہیں نہیں لگتی، ہینڈل اس کا پھیرتے گھماتے ہیں نہیں گھومتا، تو قصور گاڑی کا ہے یا اس مکینک کا ہے؟ آپ سے کہیں قصور رہ گیا اس کی فٹنس میں، کہ کسی جگہ پر آپ نے غلطی، کوئی کوتاہی نہ چاہتے ہوئے، ناخواستہ طور پر کہیں سے کوئی خامی رہ گئی۔ لہذا مطیع اولاد پالنا یہ خود والدین کا کام ہے کہ عنصر اطاعت ان کے اندر رکھیں، انہیں سکھائیں یہ طریقہ اطاعت کا، اور جب گھر میں تربیت ہوگی، یعنی یہ مشق ہے، ہوتا ہے نا، دیکھیں مشقیں کرواتے ہیں بعض فوجیوں کو، ایک خاص ایام میں آ کر مشقیں کرواتے ہیں، ایک مصنوعی جنگ لڑواتے ہیں ویسے، یہ مصنوعی جنگ کیوں لڑتے ہیں؟ مصنوعی دشمن ہوتا ہے، مصنوعی گولی ہوتی ہے، مصنوعی اچھل کود ہوتی ہے، سب مصنوعی ہوتا ہے، بناوٹی، لیکن یہ ضرور کروا، اس پر کتنا خرچہ کیا جاتا ہے مصنوعی جنگ پر، یہ جو فوجی مشقیں ہوتی ہیں، اگر کوئی پوچھے ان سے کہ یہ آپ قوم ساری مر رہی ہے، پیسہ نہیں ہے، ملک میں قحط سالی ہے، تو آپ فوجی مشقوں پر اتنے پیسے کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ یہ مصنوعی جنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس مصنوعی جنگ سے انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے حقیقی جنگ لڑنے کے لیے۔ جب ہم مصنوعی دشمن سے لڑتے ہیں، تو اگر کسی دن حقیقی دشمن آ گیا تو اس سے بھی لڑیں گے نا۔ جس طرح مصنوعی دشمن پر، بناوٹی دشمن پر، فرضی دشمن پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس پر غلبہ پیدا کر لیتے ہیں، اگر کسی دن حقیقی دشمن ہمارے سامنے آیا تو اس پر بھی ایسے ہی غلبہ پا لیں گے۔ یہ جو خدا نے کہا ہے کہ فلاں کی بھی اطاعت کرو، فلاں کی بھی اطاعت کرو، فلاں کی بھی، تو یہ جوانوں کو، بچوں کو سننا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہ خدا نے یوں نہیں کہ آپ کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا ہے، یہ آپ سے ایک مشق کروائی جا رہی ہے کہ ایک ہے حقیقی لائق اطاعت، حقیقی لائق اطاعت، جس کی حقیقی اطاعت ہمیں کرنی ہے، وہ ہے خالق، وہ ہے معبود، وہ ہے ہمارا پالنے والا، وہ ہمیں نعمتیں دینے والا، وہ جس نے سب کچھ دیا ہمیں، وہ کریم پروردگار، اس کی اطاعت تمہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کی اطاعت ایسے تو نہیں کہ جس دن تم آنکھیں کھولو اس کی اطاعت شروع کر دو، اس کی اطاعت کے لیے پہلے تمہیں مشق کروائیں گے۔ کیسے مشق کروائیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے تمہارے گھر میں ایسے نمونے رکھے ہوئے ہیں۔ والدین، والدین کیا ہیں؟ مظہر ربوبیت خدا۔ اولاد کو دیکھیں، والدین اپنا مقام کم نہیں کرے، والدین مظہر ربوبیت خدا ہے، خدا نے اپنی ربوبیت کے نمونے آپ کے گھر میں چھوڑے ہیں، کہ اگر دیکھنا ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، پالنے والا ہوں، تو دیکھنا ہے میری پرورش، میری رحمت، میری شفقت، میری رحم دلی، میری رحمت کا نمونہ اگر دیکھنا ہے تو اپنی ماں کو دیکھو، اپنے باپ کو دیکھو۔ یہ آیا لالچ کی وجہ سے تیرے ساتھ اتنا کچھ کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ڈرتے ہیں تو اس سے، ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو اس سے اگر یہ تجھے چھوڑ دے، تیری سانس بھی نہ لے آج دوبارہ، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دھمکی کے، یہ تیری خدمت میں لگے، تو روتا ہے، یہ اپنی نیند تیرے لیے حرام کر دیتے ہیں، یہ اپنی جوانیاں تجھ پر قربان کر دیتے ہیں، یہ اپنی دولت تجھ پر نثار کر دیتے ہیں، یہ سب کچھ تجھے دے دیتے ہیں، یہ نمونہ ہے، یہ ماں کی ممتا ایک نمونہ ہے، یہ باپ کی شفقت ایک نمونہ ہے، اور خدا ان سے بھی زیادہ کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس نے ورغلایا، کس نے بہکا دیا، اتنا کریم پروردگار تیرا، اتنا رحیم پروردگار تیرا، کس نے تجھے دھوکہ دے دیا اس نے؟ لہذا والدین نمونہ ہیں، مشق ہیں اطاعت کی۔ جس نے والدین کی اطاعت کی وہ پھر آگے جائے گا. دیکھیں اس آیہ اطاعت میں تین مقامات کا ذکر ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر، اور اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر کی اطاعت جس نے نہیں کی، چونکہ اولی الامر ان تینوں یہ تینوں مقامات ایک جیسے نہیں ہیں. سب سے بڑا مقام ذات خدا، اس کے بعد ذات رسول اللہ، اور اس کے بعد ذات اولی الامر. اب جو اطاعت کرنے آئے گا تو اولی الامر کی جو اطاعت کرے گا وہ رسول اللہ کی بھی کرے گا، جس نے اولی الامر کی نہیں کی وہ رسول اللہ کی اطاعت بھی نہیں کرے گا، اور جس نے رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی وہ خدا کی بھی نہیں کرے گا. تو یہ تین میں ہی اطاعت تو منحصر نہیں ہے، اطاعت کے اور بھی مقامات ہیں. یہاں اس آیت میں صرف تین مقام ذکر ہوئے، معلم کی بھی اطاعت کرو، والدین کی بھی اطاعت کرو. اب آپ ایک اور مقام ساتھ ذکر کرتے ہیں، والدین کی. جس نے والدین کی اطاعت نہیں کی وہ کبھی بھی اپنے اولی الامر کی اطاعت نہیں کر سکتا. یہ بعض جوان ہیں جن کے ذہنوں میں ہے کہ ماں باپ جو کچھ کہتے ہیں اس کو چھوڑو، ہم تو بس اپنے امام کے لیے سب کچھ کر لیں. جو تو والدین کی بات نہیں مانتا تو اپنے امام کی بات کیسے مانے گا؟ یہ والدین تو مشق اطاعت ہیں، یا تو مشق کر تاکہ جب وہ بلائے تو اس کے کہنے پر بھی تو جائے گا. لیکن جس کو انکار کی عادت ہو جائے، والد کہے ادھر آئیے گا تو نہیں آتا، ماں کہے ادھر جائیے گا تو نہیں جاتا، اس کی عادت ہو گئی ہے کہ لائق اطاعت جب بھی اس کو کوئی حکم دے یہ نہیں مانتا، تو کل امام جب آ کر اس کو حکم دے گا کہ ادھر آئیے، اس کی عادت ہے نہیں آتا، یہ اس کو بھی کہہ دے گا میں نہیں آتا. اولی الامر کو بھی کہے گا نہیں آتا، رسول کو بھی کہے گا نہیں آتا، خدا کو بھی کہہ دے گا میں نہیں آتا، جیسے کہ نہیں آتا. بس یہ مشق ہے اطاعت کی، اس کو اس معنی میں لے. اب اطاعت کے معنی امر مان لینا، دستور مان لینا، فرمان مان لینا، اور جس چیز سے وہ روکتے ہیں اسے رک جانا، یہ اطاعت ہے. دیکھ لیں گے ہم نے اس آیت پر عمل کیا ہے آج تک کیا نہیں کیا. بہت آسان ہے یہ دیکھنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اپنی زندگی کو ذرا سامنے رکھیں، تھوڑا سا محاسبہ کریں، اور آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کیا، کتنی باتیں ان کی مانی اور کتنی باتیں ان کی نہیں مانی، کتنی موتی ہیں، مشق کتنی کامیابی سے کی ہے، یہ فرضی اطاعت یا مصنوعی اطاعت کتنی کی ہے کہ پھر حقیقی اطاعت کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ یہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے. ہم فرض کر دیں گے انشاءاللہ ہم سب کے سب، آپ سب کے سب ایسے ہیں کہ الحمدللہ اطاعت کی آیت پر پورے اترے، یعنی والدین کی بھی پوری اطاعت کی، اولی الامر کی بھی مکمل اطاعت کی ہم نے، رسول اللہ کی بھی پوری اطاعت کی، ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی بھی مکمل اطاعت کی. فرض کر لیں ہم ایسے ہیں توفیق الہی سے، ایک فرمان آج تک ان کا نہیں ٹھکرایا اور ان کی کسی روکنے پر مرتکب نہیں، رک گئے. اطاعت کی آیت پر عمل کرنے کے بعد اب آئیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. جو آدمی مکمل مطیع رسول ہے، آیا اس نے اس آیت پر بھی عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اسوا رسول اللہ کو اس نے مانا یا نہیں مانا اطاعت کے بعد، یعنی ہر رسول اللہ کی بات مان چکا ہے، اولی الامر کی بات مان چکا ہے، والدین کا کہنا مان چکا ہے، لیکن آیا آیت اسوہ پر اس نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ جی ماشاءاللہ. اگر غنود کی ہے تو ایک صلوات پڑھیں. بات بہت آسان سی ہے، سادہ سی ہے، اسے پیچیدہ نہیں ہے. یہ اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ بعد میں بعض حضرات آ کر شکوا گلا کرتے ہیں، جی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، بعضوں کو بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی. میں پھر ایک دفعہ مختصر تکرار کرتا ہوں، ہم نے پوری اطاعت کی خدا کی، مکمل اطاعت کر لی، یعنی اطاعت کا معنی ذہن میں رہے، عوامر دستورات احکام ماننا اور ان کے روکنے سے رک جانا، یہ سارا کام ہم نے کر لیا. رسول کی بھی اطاعت کی، اولی الامر کی بھی، والدین کی بھی کی، یہ آیت قرآن اس پر عمل کر کے آگے بڑھے. دیکھا ایک اور آیت رکھی ہوئی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اس پہ جب پہنچے. آیا وہ اطاعت کرنے سے اس آیت پر عمل ہو گیا یا ابھی نہیں ہوا؟ ممکن ہے کچھ کہے کہ ہو گیا, کتنا کریں گے, رسول اللہ کی اطاعت ہی کرنا تھی نا, کر چکے ہم اطاعت. نہ, اگر ایک انسان 100% اطاعت رسول میں آ جائے اور پھر بعد میں آیا اسوہ پڑے, اس آیت اسوہ پر ابھی تک اس نے عمل نہیں کیا. اسوہ ماننا رسول کو ایک الگ چیز ہے, اطاعت کرنا اور چیز ہے. آپ قرآن کے لہجے دیکھیں, قرآنی تعبیرات دیکھیں, بہت مختلف ہیں, ان کے اثرات بہت مختلف ہیں. میں اس کو بھی ایک مثال کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت ہی واضح. یہ جو والدین کی مثال دی تھی, اسوہ اور اطاعت. اسوہ کہتے ہیں نمونے کو, ماڈل. اوامر کو مان لینے کو اطاعت کہتے ہیں. اگر اس نے کوئی امر کیا تو ہم نے قبول کیا, یہ اطاعت ہو گئی. اسوہ پانے کے لیے امر ہونا ضروری نہیں ہے, حکم دینا ضروری. اگر رسول اللہ فرض کرے, ابھی تو بہت سارے احکام رسول اللہ نے بیان کیے, حکم دیے, فرض کرے کوئی حکم بھی نہ دیتے, کوئی حکم, خاموشی سے ساکت بیٹھے ہوئے, آپ جب بھی گئے آپ نے انہوں نے کہا یوں کرو یا نہ کرو, بس اطاعت کا تو میدان ہی ختم ہو گیا. چونکہ اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا اور روکنے سے رک جانا, انہوں نے تو نہ حکم دیا ہے نہ کسی چیز سے روکا ہے, بس اطاعت تو آسان ہو گیا مسئلہ. لیکن اسوہ آیا, اسوہ ہوں گے اس صورت میں یا نہیں ہوں گے؟ جب رسول اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا, کوئی نہ ہی نہیں کی, کسی چیز سے روکا نہیں ہمیں, اس صورت میں بھی اسوہ ہوں گے. چونکہ اسوہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کا حکم ماننا, ان کے روکنے پر رک جانا. اسوہ کا معنی یہ ہے کہ وہ نمونہ ہے, وہ ماڈل ہے, اس ماڈل کے مطابق اپنے آپ کو بنانا, یہ ہوتا ہے اسوہ. اسوہ کے بارے میں جو عربی لفظ ہے, مدرسے ہی لفظ ہے, مدرسوں میں جو طلبا استعمال کرتے ہیں. ایک مشکل ہماری یہ بھی ہے نا کہ ہم نے دین طلبا علموں کے حوالے کر دیا کہ آپ بیٹھ کر چار دیواریوں کے اندر پڑھیں. جب ہمارے پاس آتے ہیں اسٹیجوں پر تو دین کی باتیں نہیں ہے. اگر وہ مدرسے کی, وہ جو خود پڑھتے ہو قرآن وغیرہ, اس کو ادھر ہی رکھ کرو, وہ مدرسوں کی باتیں ہیں. ہمارے لیے آگے ایسے اٹھ پٹانگ کے درمیان کیا کرو, ہنسایا کرو, ہمیں ایسے کھلایا کرو, یہ ایک عادت ہے ہماری. لہٰذا طلبا بھی یہی کام کرتے ہیں, جو دین ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ ادھر ہی رکھاتے ہیں کتابوں میں. آج تک ممبروں پر دین بیان نہیں کرتے, قرآن بیان نہیں کرتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مومنین کو پسند نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ایسے عام باتیں کیا کرو جو ہمیں لچھے دار اور چٹکلے اور یہ چیزیں.
سر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بارے دیگر صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صحت و سلامتی اور مائے حق بلند تر
صلوات.
رائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات.
بس اسوہ کے لیے جو, یعنی اسوہ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ اطاعت کسی کی کرنے سے وہ اسوہ نہیں ہوتا ہمارا. اسوہ ایک الگ چیز ہے, اسوہ یعنی نمونہ, ماڈل. وہ ہے تأسی. تأسی یعنی اس کے نقش قدم پر چلنا, اسی جیسا بننا. آپ نے دیکھا ہوگا اسکول تو سبھی پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ, جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا انہوں نے پڑھوایا ہوا ہے اسکول کہاں سے, یعنی اپنی اولاد کو اسکول بھیجتے ہیں, ان کا ایک کاپی ہوتی ہے ڈرائنگ کی. معلوم نہیں نجمی صاحب آج کل ڈرائنگ کرواتے ہیں ان کو, نہیں تصویریں بنواتے ہیں نا, وہ ایک نمونہ ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں کلاس بچوں کے سامنے, اور پھر بچوں کو کہتے ہیں پینسلیں دے کر, کاغذ دے کر کے یہ بناؤ. بچے کیا بناتے ہیں؟ گلاس. گلاس کوئی حکم نہیں دے رہا ہوتا, گلاس چپ بیٹھا ہوا ہے ٹیبل پر, بولتا بھی نہیں ہے, دیکھتا بھی نہیں ہے ان کی طرف, ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے گلاس. لیکن بچے کیا کرتے ہیں, یہ بار بار کافی کو دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, کافی کو دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. کوئی بچوں سے کہے گی آپ کو گلاس سے کیا لگے, تو بےچارا آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کا, گلاس کچھ کہہ رہا ہوتا ہے بچوں کو, کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے, کسی چیز سے روک رہا ہوتا ہے ان کو, نہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا, خاموش بیٹھا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے ٹیبل پر. لیکن یہ بچہ کیا کر رہا ہے, جیسا وہ گلاس ہے ایسی ہی تصویر اپنی کاپی پر بنا رہا ہوتا ہے. اس کو اطاعت نہیں کہتے, یہ نہیں کہتے کہ بچہ گلاس کی اطاعت کر رہا ہے, چونکہ اطاعت کے لیے تو حکم ہونا چاہیے, کوئی وہ تو حکم نہیں دے رہا, اطاعت کے لیے تو روکنا چاہیے, گلاس روک نہیں رہا کسی چیز سے. خب جب وہ تمہیں کہتا کچھ نہیں ہے, نہ روکتا ہے, نہ ٹوکتا ہے تمہیں, نہ حکم دیتا ہے, تو تم اس کی تصویر کیوں اتار رہے ہو؟ کہے گا اس لیے کہ یہ ماڈل ہے, اس پہ نمبر ملیں گے, نمبر اسی کے ملیں گے. امتحان میں جو کامیابی ہوگی وہ کس کی ہوگی, کہ ایک ایسا گلاس بناؤں جو ہو بہو اسی شکل کا ہو, اسی شیپ کا ہو, اسی طرح کا ہو, لمبائی اتنی ہو, چوڑائی اتنی ہو, گلائی اتنی ہو, پیندا اتنا ہو, بیزا اتنا ہو, فاصلے اتنے ہو, رنگ ایسے ہو, یہ ساری چیزیں بالکل ہو بہو ایسی. ممتحن بھی پھر اسی گلاس کو سامنے رکھ کر نمبر دیتا ہے, دیکھوں کہ یہ جو تصویریں انہوں نے بنائی ہیں یہ آیا اس ماڈل کے ساتھ ملتی جلتی ہیں یا نہیں, ہے نا یہی بات. اب معلوم ہو گیا آپ کو کہ اسوا یا تأسی, یاد کر لیں, سمجھ نہ بھی آئے ذہنوں میں رکھ لیں یہ باتیں. تأسی یعنی اسی جیسا بننا, اس کے نقش قدم پر چلنا, وہی روپ اختیار کرنا. تأسی بھی نہ کہیں آپ, نہیں اگر زبان پہ چڑھتا تو نہ چڑھے. کیا کہیں آپ, اسوا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ایک ایسا ماڈل سامنے رکھ کر اس کا روپ دارنے کو اسوا کی پیروی کہتے ہیں, اسوا اپنانا کہتے ہیں. بس اطیع الرسول, یعنی رسول اللہ نے جو کچھ کہا وہ مان لو, جس سے روکا روک جاؤ. وہ ممکن ہے ایک آدمی رسول اللہ نے جو کچھ کہا مان لیا, جس سے روکا رک گیا, لیکن روپ اس نے وہ اپنا نہیں بنایا, شکل و شمائل ویسے نہیں بنائے اس نے اپنے. بس رسول اس کے متا ہیں لیکن اس کا اسوا نہیں ہے. مثال کے ساتھ آج کا مثلا ہے, ایسے بچے جو والدین کے موتی ہیں الحمدللہ, اس ڈش اور انٹینے اور کیبل کے دور میں بھی موتی بچے اکا دکا پیدا ہو جاتے ہیں الحمدللہ. خدا سب کی اولاد کو انشاءاللہ نیک صالح اور موتی بنائے. ایک بچہ ہے جو کچھ اس کو والدین کہتے ہیں وہ مانتا ہے, اور جس چیز سے روکتے ہیں وہ رک جاتا ہے, یہ اطاعت کر رہا ہے والدین کی. لیکن ضروری نہیں کہ والدین اس کا اسوا بھی ہو, والدین اس کا نمونہ بھی ہو, ماڈل بھی ہو اس کے لیے. والدین کی اطاعت ضرور کرتا ہے لیکن والدین جیسا روپ نہیں. فرض کریں والد اس کے کسان ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں, اور یہ اپنے کسان والد کا حد درجہ اطاعت گزار بچہ ہے, فرمان بردار. یہ خوب ترجمہ ہے, اہل فارسی نے کیا, استعمال وہ نہیں کرتے, اردو میں کرتے ہیں, فرمان بردار یعنی فرمان ماننے والا, فرمان بجا لانے والا, فرمان بردار. لیکن یہی فرمان بردار بچہ باپ جیسا روپ نہیں دارنا چاہتا, کسان نہیں بننا چاہتا. مثلا باپ کے کپڑے پہننے کا ایک انداز ہے بعض علاقوں میں, والد جو ہے وہ ایک خاص ان کا پسندیدہ لباس ہے اس طرح سے پہنتا, نہ یہ آ کر اور لباس پہنتا ہے, اطاعت کرتا ہے, اسی والد کی اطاعت کرتا ہے, حکم جو دے والد اس کو بجا لاتا ہے, لیکن بالوں کا سٹائل اپنا والد جیسا نہیں بناتا. اس کو آپ کیا کہیں گے, نافرمان بیٹا کہیں گے اس کو؟ یہ الگ بات ہے کہ باپ اگر حکم دے دے کہ بال ایسے بناؤ, وہ ایک الگ ہے, بات وہاں ہو رہی ہے کہ جہاں پر والد نے بال کاٹنے کا کوئی حکم اس کو نہیں دیا, وہ اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے, جیسا سٹائل پسند ہے بنا لو. والد ہیں قدیم زمانے کے, ان کا حجام بھی اپنا ہوتے ہیں نا, قریب وہ خاص طریقے سے بناتے ہیں, لیکن یہ بچہ ہے جوان ہے, اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے,
اس کو پسند نہیں ہے کہ میرا بالوں کا سٹائل والد جیسا ہو، والد بھی اصرار نہیں کرتا۔ یہاں پر آیا آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ مطیع ضرور ہے اپنے باپ کا، فرمان بردار ضرور ہے، لیکن بال بنانے میں باپ اس کا ماڈل نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے اس کے لیے، اسوہ نہیں ہے باپ اس کے لیے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے گھروں میں والدین کی اطاعت کرتے ہوئے اسکول میں آتے ہیں، چونکہ والدین نے کہا کہ اسکول میں جاؤ، اسکول میں آتے ہیں، اپنے محلے کے پاس ٹیچر کے پاس آتے ہیں، گھر میں واپس جا کر انداز جو اپناتے ہیں وہ والدین والا نہیں ہوتا، ٹیچر والا ہوتا ہے۔ حالانکہ ٹیچر نے ان کو حکم نہیں دیا کہ میری طرح بولو، میری طرح کھڑے ہو، میری طرح دیکھو، نہ، یہ انسان کے اندر ایک خصوصیت، ایک خوبی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ یہ کہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی کاپی کر لیتا ہے، انسان خو پکڑتا ہے، انسان خوگر ہے، انسان خوگر سمجھ دیں نا جی، یا تشریح کرو تھوڑی سی، خوگر ہونے کی، خو پکڑنا، جیسے آپ کیا کہتے ہیں نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، بس اسی کو کہیں خو پکڑنا، کوئی چیز ایسی وہ خاص شکل و شمائل کی دوسری چیز اسی جیسی اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو بنا لے۔ یہ خواتین عموماً ایسے ہوتی ہیں، کسی کے گھر میں کہیں دیکھا فرنیچر ہے، آ کے اپنے بے روزگار شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا گھر بھی ایسا ہونا چاہیے، کسی کی چوڑیاں دیکھ آئی، کسی کا دوپٹہ دیکھ آئی، کسی کا کوئی سوٹ دیکھ آئی، اب بیچاری نے آگے گھر میں آ کر شوہر کے لیے جنجال کھڑا کر دیا، کیوں، آخر کیا ہوا تجھے، تو ٹھیک ٹھاک عقل مند تھی، ادھر بیٹھی ہوئی آرام سے۔ یہ خربوزے والی خصوصیت جو عورت میں ہے وہ یہ کہ یہ خوب پکڑتی ہے، خوگر ہے، یعنی جس کو دیکھتی ہے ویسا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے، لہذا یہ خوگر جب کسی کے گھر میں جاتی ہے اس کی خو لے کر آ جاتی ہے، وہ ڈیزائن وہی ماڈل لے کر آتی ہے، مجھے بھی ایسے پسند ہے۔ اسی طرح انسان، انسان کی کیا شکل و شمائل کیا ہونی چاہیے، اب بات سمجھ میں آ گئی نا، اطاعت اور اسوہ میں فرق سمجھ میں آ گیا کہ ممکن ہے والدین کی ہم اطاعت کرتے ہوں لیکن والدین ہمارا اسوہ نہ ہو، کہ اکثریت اس وقت ایسی ہی ہے، باپ کسان ہے بیٹا انجینئر ہے، باپ کاریگر ہے بیٹا پائلٹ ہے، باپ کو مثلا فرض کر لیں کہ سائیکل چلانا بھی نہیں آتی، بیٹا کمپیوٹر چلانا بھی جانتا ہے، بس معلوم ہوا کہ اس کا نمونہ اسوہ باپ نہیں ہے، باپ کی طرح ہوتا تو یہ بھی بالکل ویسے ہی ہوتا، کہ بعض ہوتے ہیں البتہ شاید نمونے ایسے بھی مل جائیں کہ وہ بالکل ہو باپ کی کاپی بنتے ہیں، عموماً تجار ایسے ہوتے ہیں، دکانداروں کے بیٹے وہ عموماً اکثر کر لیتے ہیں باپ، وہ فیلڈ ایک ایسا ہے، لیکن باقی شعبوں میں شاید کم ہوں۔ مثال اطاعت اور اسوہ میں فرق اگر سمجھ گئے آپ، اطیع الرسول پر عمل تو کر لیا ہم نے لیکن قرآن کہتا ہے یہ کافی، اطاعت رسول کی ہم نے اس لیے نہیں کروائی تھی کہ آپ کو تھکایا جائے، کہ رسول جو کہتے ہیں مان لو، رسول جیسے روکتے ہیں رک جاؤ، اور اگر آپ نے یوں کر لیا تو بس کافی، بلکہ آگے بھی ایک قدم ہے، آگے بھی قدم بڑھانا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے اپنے بیٹے کو، محمد ابن حنفیہ کو ظاہرا یہ تعلیم ہے، امیر المومنین کے ایک بیٹے ہیں نا محمد ابن حنفیہ، سنا ہوگا نا نام، ان کا ذکر ان کا کم آتا ہے ہمارے بیانوں میں، تو سارے ائمہ کا بھی تذکرہ نہیں کرتے چلے جائے کہ سارے ائمہ کی اولاد کا تذکرہ کر، دو چار اماموں سے ہماری بات آگے بڑھتی ہی نہیں۔ محمد ابن حنفیہ کو بہت اچھی اچھی تعلیمات دی، معصوم نہیں تھے، امام بھی نہیں تھے، جنگ کی تعلیم دی، لڑنے کی طریقہ کار سکھایا، فنون حرب سکھائے، اور سیاست سکھائی، تدبیر سکھائی، مینجمنٹ سکھائی، یہ بہت ساری چیزیں محمد ابن حنفیہ کو تعلیم دی۔ ان میں سے ایک مطلب جو بیان فرمایا وہ یہ کہا کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ اصول رکھو، ایک آیت مثلا بیان کی بڑی اور اس کے بعد یہ حکم لیا، کہا اقرا ورقہ، اقرا ورقہ، اقرا کو الٹا کرو ورقہ بن جاتا ہے، اقرا ورقہ، عربی ہے یہ، پشتو نے سمجھے ورقہ سے یہاں پہ سے عربی کا لفظ ہے، اقرا ورقہ، اقرا تو سمجھے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا یعنی پڑھ، ورقہ یعنی ترقی کر، ارتقا، اوپر جا. جملے کا معنی یہ بنا ہے، اپنی اولاد کو علی علیہ السلام نے تعلیم دی، کہا کہ پڑھتے چلے جاؤ اور ترقی کرتے چلے جاؤ، رکو نہیں کسی جگہ، یعنی جو جملہ پڑھتے ہو رک نہ جاؤ، اقرا پڑھتے جاؤ اور پڑھ کر پھر ترقی کرتے جاؤ. یوں نہیں کہ ایک جملہ پڑھ لیا تو اب عالم اور علامہ اور فاضل بن کر بیٹھ گئے کہ ہم نے تو اتنا پڑھ لیا کہ ابھی دنیا سنبھالے گی کیسے اس کو، نا اقرا اور پڑھتے جاؤ اور اوپر بڑھتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ. یہ ہر ہر میدان میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کی قرآن کر لی، اقرا، آپ کو کہا کہ قرآن پڑھو، وہ پڑھا ہم نے، کیا لکھا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، پڑھ لیا ہم نے اور اطاعت کر بھی لیا ہم نے، بات تمام ہو گئی نا، ورقہ آگے بڑھو، آگے ایک اور منزل ہے. کون سی منزل ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ جس رسول کی ساری باتیں مانتے ہو، یہ جس رسول کے سارے روکنے پر رک جاتے ہو، اب جب تم نے اپنا روپ بنانا ہے، اپنا روپ ڈارنا ہے، تو روپ تمہارا کیسا ہونا چاہیے؟ فرما بردار تو ہو، تمہارا سٹائل کیسا ہونا چاہیے، روپ کیسا ہونا چاہیے؟ یوں نہیں کہ باتیں رسول کی سنو اور رنگ روپ کسی اور سے ملتا ہو تمہارا، روپ بھی تمہارا ہی نہیں جیسا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو انہی جیسا بناؤ، یہ ماں، یہ نمونہ ہے تمہارے لیے. لہذا اسوہ ماننے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کچھ کہیں تو ہم کچھ کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کہے تو ہم کچھ کریں، نا جو جن کے سامنے اسوہ ہوتا ہے وہ منتظر نہیں ہوتے کہ وہ کچھ کہیں گے تو ہم اٹھ کے کچھ کریں گے. وہ ایک مثال دیتے ہیں مدرسوں میں طلباء کے لیے، معلمین اساتذہ، وہ یہ کہ فرض کریں کہ ایک آدمی ہے، اس کے نوکر چاکر ہیں، اور وہ نوکر چاکر بڑے فرمان بردار ہیں، جو کچھ وہ مالک حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، لیکن صرف فرمان بردار ہیں، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں. فرمان ہو پھر یہ اس فرمان کو ترک نہیں کرتے، فوراً بجا لاتے ہیں اس فرمان کو. اب فرض کریں مولا چلا گیا گھر سے باہر، یہ مالک نوکر اس کے گھر میں ہے، اور مالک کا بیٹا گھر کے حوض میں گر گیا، ڈوب رہا ہے، ابھی مر رہا ہے، نوکر دیکھ رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، نوکر دیکھ رہا ہے کہ مالک کا بیٹا ڈوب کر مر رہا ہے، مالک ہے نہیں ہے، جب ہے نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو نکالنے کا حکم بھی نہیں دے گا، چونکہ اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا ڈوب گیا ہے یا ڈوب رہا ہے، چونکہ اس کو علم نہیں ہے لہذا وہ فرمان بھی نہیں دے گا. ہوتا تو کہہ دیتا اس کو، نوکر کو، کہ میرے بیٹے کو نکالو. اور فرمان بردار آدمی جب تک فرمان نہ ہو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، فرمان بردار ایسے ہی ہوتے ہیں، فرمان ہو تاکہ ہم اٹھیں. یہ جو لوگ البتہ معذل کے ساتھ ان کے لیے یہاں پر بھی ایسے ہو، فوج سے جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت یہ جوان لوگ سرور کے لیے باتیں بنائی ہوئی ہیں، کہیں لطیفے مثلا کہ ایک آدمی فوج سے آئے ریٹائرڈ ہو کر گھر میں، تو دوسرے بھائی نے پوچھا ان سے کہ بتاؤ بھائی فوج میں کیا ہوتا ہے، اس نے کہا میں اس کو کیسے سمجھاؤں، یہ تو کسان ہے، ان پڑھ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں فوج کیسے سمجھاؤں، تو اس نے کہا کہ میں عملی مظاہرہ کرتا ہوں تمہارے سامنے کہ فوج کیا ہوتی ہے. چھت پہ کام کر رہے تھے گھر کے، اس نے بیلچا اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور کہا کہ مجھے کاشن دو. کہا کہ کاشن کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے خود سکھایا کہ مجھے کہو کوئک مارچ، تو اس نے کہہ دیا. جب اس نے کہا تو انہوں نے پریڈ کرنا شروع کر دیا، چلتے چلتے چلتے، اب وہ دیکھ رہا ہے یہ جا رہے ہیں. جب وہ کونے پہ پہنچے، چھت کے کلس پہ پہنچے، کنگرے پہ، تو چلتے چلتے اب وہ چھت تو ختم ہو گئی, نیچے ابھی دیوار ختم ہو گئی, یہ چلتے چلتے اب بھائی دیکھ رہا ہے دوسرا کہ یہ کیا کریں گے, وہ فوج بتا رہے ہیں ان کو فوج کیا ہوتی ہے. وہ آخر کار گئے اور مڑے نہیں, ٹرن نہیں کیا اور گر گئے نیچے, جو ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ بھائی آیا, اس نے آ کر کہا سمجھدار آدمی ہے, عقلمند آدمی, یہ کیا کیا تم نے, تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگے چھت نہیں ہے, دیوار نہیں ہے, ختم ہو گئی ہے, تو میں رک جاؤں کم از کم, مڑ جاؤں یہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ بے وقوف میں ہوں یا تم ہو, تم نے کوئک ماس کہنا تھا, ابھی ہالٹ بھی کہنا چاہیے تھا تمہیں, رائٹ ٹرن لیفٹ ٹرن بھی تمہیں کہنا چاہیے تھا. چونکہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ فرمان پر تم نے عمل کر, تو نے فرمان دیا چلنے کا لیکن رکنے کا فرمان نہیں دیا. تو فرمان بردار ہمیشہ فرمان کا منتظر تھا, فرمان ہو تو عمل کرتا ہے, فرمان نہیں ہو تو عمل نہیں کرتا, اگرچہ اس کی ٹانگ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے. تو بتا کے پہلے معذرت کی ہے, میں نے بزرگان ہیں ایسے جو تعلق ہے. اگر مالک کا بچہ ڈوب رہا ہے حوض میں, فرمان دینے والا کوئی نہیں ہے, اور یہ نوکر بھی فقط فرما بردار ہے, یعنی فرمان ہو تو بجا لاتا ہے اور فرمان نہ ہو تو ٹس سے مس نہیں ہوتا, یہ بیٹھا رہے گا. مالک آیا واپس, دیکھا بچہ ابھی بھی تیر رہا ہے لاش سے, آ کے پریشانی میں پوچھے گا کہ جب یہ ڈوب رہا تھا تو ادھر نہیں تھا, یہ کہے میں ادھر ہی تھا دیکھ رہا تھا, جب تو دیکھ رہا تھا یہ ڈوب رہا ہے تو اس کو نکالا کیوں نہیں, تاکہ کسی نے کہا ہی نہیں مجھے اس کو نکال, کیونکہ میں تو فقط فرما بردار ہوں, فرمان بجا لاتا ہوں, یا کسی نے مجھے فرمان ہی نہیں دیا, جب فرمان نہیں دیا تو میرا بھی کام صرف فرما برداری ہے اور کوئی کام نہیں. بس بات سمجھ میں آئی نا آپ کو کہ کچھ چیزیں فرمان برداری سے ذرا آگے بھی ہوتی ہیں, فرمان نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. جو فرمان پہ رک جاتے ہیں کبھی اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھتے ہیں, کبھی مالک کا نقصان کر بیٹھتے ہیں, لیکن وہ جو فرمان سے آگے کی بات بھی سمجھتے ہیں. فرمان سے آگے کیا ہے؟ فرمان سے آگے ہے کہ یہ مالک, اس کی کچھ رضا ہے, اس کا کوئی ارادہ ہے, اس کی محبت ہے, اس کی نفرت ہے, وہ اس کو بھی سمجھتے ہیں. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پسند کیا کرتا ہے اور ناپسند اس کو کیا چیز ہے. لہذا وہ فقط مالک کے فرمان کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کی پسند اور ناپسند کو بھی دیکھتے, اس کی محبت اور نفرت کو بھی دیکھتے, یہ کس کو چاہتا ہے اور کس کو نہیں چاہتا. لہذا اگر یہ فرمان بردار ہی نہ ہوتا بلکہ فرمان برداری سے بڑھ کر ہوتا تو اس کو معلوم تھا کہ یہ مالک کا بیٹا ہے اور بیٹے سے مالک کو بڑی محبت ہوتی ہے, اور میرا کام جیسے مالک کے فرامین بجا لانا ہے اس کی محبت کے تقاضے بھی پورے کرنا ہے. لہذا اگر محبت کو بھی سمجھتا تو اس کے بیٹے کو فرمان کے بغیر ہی بچا لینا, لیکن یہ صرف فرمان پہ رکا ہوا تھا. معلوم ہو جائے بات, یہی بتانا مقصود تھا آپ کو کہ اطاعت سے کچھ آگے بھی مرحلے مرتبے ہیں. لہذا پیغمبر اکرم کی تمام باتیں سن لینا, فرمان بجا لانا, بجا لایا آپ, لیکن اس سے آگے ابھی بات شروع ہوتی ہے, یہ تو آدھا راستہ طے کیا ہے آپ نے, یہ ابتدا راہ ہے, ابھی اصلی منزل تو ابھی شروع ہوئی ہے. وہ یہ کہ تم نے اپنا روپ بھی بنانا ہے, ان کی محبت بھی دیکھو کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہے, ان کا کچھ ارادہ بھی ہے, ان کی کچھ پسند اور ناپسند بھی ہے, یہاں سے آگے ان کی پسند کا مسئلہ ہے. روپ اپنا ایسا بناؤ جیسے ان کو پسند ہے, اگرچہ ممکن ہے آپ کو انہوں نے کوئی حکم اس میں نہ دیا ہو. لہذا یہاں سے آگے آ کر اب بات آ جاتی ہے اسوہ کی, نمونہ کی. اسوہ رسول یعنی سیرت رسول, فرمان رسول پر عمل کرنے کے بعد اب اور سیرت نبی پر بھی عمل کرو. فرمان نبی پر عمل کرنے سے ساری اطاعت ہو گئی, سیرت نبی پر عمل کرنے سے انسان کا روپ, انسان کے شکل و شمائل اور انسان کا ظاہر و باطن بھی ان کی پسند کے مطابق بن جاتا ہے. درود پڑھیے محمد والے. چونکہ کل پھر بھی آپ کو یہاں آنا ہے اس لیے آج کے لیے یہ کافی ہے, یہ مطلب انشاءاللہ کل سے مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ سیرت کے حقیقی معنی کیا ہے اور ہم کس طرح ان مقدس ہستیوں کو اپنی زندگی میں سیرت اور نمونہ قرار دیں, ان کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں. عقیدے کے ذریعے سے ہم ان کو اپنے ذہنوں تک تو لے آئے ہیں لیکن ابھی تک ہماری زندگیوں میں نہیں آئے. زندگیوں میں آ جائیے, زندگی میں آ جائیے, اور وہ سیرت اپنانے سے بنتا ہے انسان. انشاءاللہ یہ جو ایام میں توفیق ہے یہ آپ کی خدمت میں سیرت کے متعلق ہی کچھ نہ کچھ عرض ہوگا. اللہم بحق اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں تعلیمات قرآن و عبادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, سیرت نبی اکرم و ائمہ طاہرین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد یہ ایام جیسے کہ ایام عید ہیں, ایام جشن ہیں, ایام ولادت با سعادت نبی اکرم ہیں, واقعی گھروں میں جشن کا سماں بنایا. جس طرح عاشور آتا ہے کربلا کے ایام آتے ہیں تو آپ گھروں میں سوگ مناتے ہیں, اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے, اہل بیت کی غمی میں غم زدہ. آج کل اہل بیت کی خوشی کے ایام رسول اللہ کے گھروں میں جشن کا سماں بنائیں اپنے گھروں میں عبادت کے طور پر, اسی طرح جس طرح گھروں میں عزا اور سوگ کا انتظام کرتے ہیں اپنے گھروں میں جشن کا سماں پیدا کریں. البتہ اس میں لب و لاب نہ ہو, جشن مورد پسند ہے رسول اللہ, ایسا جو رسول اللہ کو پسند ہو کہ یہ ایام با سعادت ہیں. خداوند تبارک و تعالی ان ایام کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ. خداوند بحق محمد و آل محمد اس دنیا میں ہمیں محبت اہل بیت نصیب فرما, موت کے بعد نصرت اہل بیت نصیب فرما, موت کے بعد شفاعت اہل بیت نصیب فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے و بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام امت خمینی کبیر رضوان اللہ تعالی علیہ کی روح کے لیے سورہ فاتحہ.